الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة کے مضامین پر گفتگو پچھلے دو جمعات سے چل رہی ہے. سورت بھی بہت بڑی، بہت عظمت والی ہے، بہت اہم بھی ہے اور عظمت والی بھی ہے. اس کے حوالے سے احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کو خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن بھی کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بارے میں یہ بھی تشریح کی گئی ہے. سبعًا مِنَ الْمَثَانِي سے تو لازماً مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی سات آیات ہیں، بار بار دہرائی جانے والی سات آیات. اور آگے الفاظ یہ ہیں وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے ایک قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں قرآن عظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے، اسی کو قرآن عظیم کہا گیا. اور منفرد بھی ہے، یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے پہلے متفرق آیات کا نزول ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہیں، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی. مکمل سورت جو ہے وہ پہلی نازل جو ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ بھی ایک بہت منفرد بات ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سورہ مبارکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر رکعت نماز کی جو ہے اس میں یہ پڑھی جاتی ہے. اب ہم باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کی جو ایک ایک آیات ہیں، ہر آیت پر گفتگو کریں گے کسی قدر تفصیل کے ساتھ. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو مالک ہے، پروردگار ہے تمام جہانوں کا. عالمین جمع کا صیغہ ہے، عالم دنیا یا جہان، اور عالمین تمام جہان، سب کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا. یہ کلمہ الحمد بہت اہمیت کا حامل ہے. حمد سے عام طور پر ہم مراد کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا. حمد عربی زبان میں اس کے اندر مفاہیم جو ہیں اس میں تعریف کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ شکر کا ہے. قرآن مجید میں اس کے زیادہ استعمالات جو ہیں، قرآن میں بھی اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی، لفظ حمد کے جو اطلاقات ہیں وہ زیادہ تر ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوا جہاں شکر کا مقام تھا. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کل حب، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے، پروردگار ہے تمام جہانوں کا. ہم کے لفظ پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اور گہرائی میں جانا پڑے گا. اس کے اندر دو مفہوم شامل ہیں، ایک ہے شکر کا اور ایک ہے تعریف کا یا ثنا کا. ان دونوں کو جمع کریں تو لفظ حمد بنتا ہے. یعنی تمام شکر بھی اللہ کے لیے ہے اور تمام تعریف اور ثنا بھی اللہ ہی کے لیے. ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلمہ توحید بھی ہے. کلمہ توحید کس پہلو سے؟ کہ کائنات میں تمام کمالات اور جمالات اور تمام حسن و خوبی کا منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ وہی صرف ایک ذات، وہ اللہ. کل تعریفیں ہیں ہی اس کے لیے. وہ جو کوئی اچھا مصور ہوگا، کوئی پینٹنگ اچھی ہوگی، تو لوگ تعریف کس کی کریں گے؟ پینٹر کی. خوبی جو ہے اس کے اندر ہے تو پینٹر کی تعریف ہوگی. اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جو رنگا رنگی ہے، وہ قانونی ہے، جو عظیم اس کی وسعت ہے، اس کی اتھا گہرائیاں ہیں اور کیا کچھ ہے، کل روح زمین بھی آپ دیکھ لیجئے، کل کائنات، یہ سورج چاند ستارے. جو کسی نے کہا نا کہ ردائے لالا گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. یہ سورج، چاند، ستارے، رات کے وقت جو ہے ہم لوگ جو شہری زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، اور رات کے وقت جو ستاروں کا سما ہوتا ہے، اگر کبھی ہم نوٹ کیا ہو آپ نے، تو وہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت منظر. تاریک رات ہو اور اس میں اور چاند بھی زیادہ بڑا ہوگا تو اس کے قریب ذرا ستارے کم نظر آئیں گے، لیکن ویسے ستاروں کی جگمگ کرتا ہوا جو آسمان ہے وہ بہت ہی خوبصورت منظر دیتا ہے. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. تو بہرحال یہ ہے اس کے اندر کہ کائنات میں جو بھی کمالات ہیں، جمال ہے، حسن ہے، خوبی ہے، اس سب کا منبع اور سرچشمہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا شکر کا سزاوار حقیقی اور تعریف و ثناء کا اصل مستحق صرف وہ ہے. تمام تعریفیں اصل میں اللہ ہی کے لیے. یہ کلمہ الحمدللہ جو ہے اتنا عظیم ہے، اس کا مقام ہمارے دین میں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے آسمان اور زمین کو اپنی برکات سے بھر دیتا ہے. حضرت ابو بالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح مسلم میں، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان. طہور پاکیزگی جو ہے، پاک رہنا، پاکیزہ ہونا، یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. اور کلمہ الحمدللہ تملأ المیزان یہ میزان کو پر کر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور کلمہ سبحان اللہ اور کلمہ الحمدللہ مل کر تو میزان کو ہر اعتبار سے بالکل مکمل کر دیتے ہیں. تملأان ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے اسے. اغیبو ازل لطائف لا یغیبو، وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن ہمیں پردوں میں رکھا گیا ہے آزمائش کے لیے. پردے میں وہ نہیں ہے، ہم ہیں. وہ تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جلی حقیقت ہے. تو الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، میزان معرفت، اللہ کی معرفت کے حوالے سے یہ دو کلمے بہت اہم ہیں. سبحان اللہ، ایک کلمہ سبحان اللہ اور دوسرا ہے الحمد للہ. سبحان اللہ کا عام ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے. وہ پرفیکٹ بینگ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. یہ ایک درجے کا اب اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ آدھی ہو گئی، میزان معرفت آدھی پور ہو گئی جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ وہ ہستی ہے جو ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر نقص سے پاک، مبرہ. دوسرا لفظ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، جب یہ الحمدللہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو میزان معرفت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خیر، جو خوبی، الحمدللہ کا مطلب کائنات میں جو خیر، جو خوبی، جو حسن، جو کچھ بھی مثبت چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کا ظہور. دیکھ تو کوئی سکتا نہیں اللہ کو، لیکن اگر یہ دونوں باتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت گویا کہ جتنی ہو سکتی ہے انسان کو، وہاں تک وہ پہنچ گیا، معرفت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی فرمایا طہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کلمہ الحمد للہ سے میزان بھر جاتی ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور کلمہ الحمد للہ اور سبحان اللہ مل کر تو آسمانوں اور زمین کو پر کر دیتے ہیں. اس لفظ کا استعمال زیادہ ان مواقع پر ہوتا ہے کہ جو مقام تشکر ہے، شکر کی جگہ. الحمد للہ، حمد اور شکر دونوں ہی ویسے تو عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن حمد جو ہے وہ زیادہ جامع ہے. تو چنانچہ جو مقام شکر ہے وہاں پر لفظ حمد زیادہ آیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا جاری ہوئی تھی اور اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. اول تو آپ کو معلوم ہے ان کے اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اور جب وہ 90 برس سے بھی اوپر ہوئے ہیں تب پہلا جو ہے وہ بیٹا اللہ نے انہیں عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور بڑی دعاؤں سے جو ہے وہ دیا تھا، اور پھر ایک بیٹا اور بھی عطا کر دیا اسحاق کچھ عرصے کے بعد. تو اس پر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ترانہ حمد جن الفاظ میں بیان کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے. یعنی جہاں شکر کا مقام زیادہ آتا ہے قرآن مجید میں وہاں پر لفظ حمد زیادہ آیا. اسی طرح جب اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزریں گے کن مشکلات سے گزریں گے, جنت تک پہنچنا جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا کہ جو پہنچے گا, تو ان مشکل بس ابھی یہ دنیا کا حصہ ہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے برزخ ہے, برزخ کے بعد پھر عالم آخرت ہے, اور عالم آخرت میں کتنے مراحل ہیں, میدان حشر ہے, وزن اعمال ہے, اور پھر ایک مرحلہ وہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پل صراط, اس سے بھی گزرنا ہے. احادیث میں دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے مراحل سے گزرنا ہے انسان کو, پھر آخر میں فیصلہ ہوگا وزن اعمال کے بعد, اور وہ کون جنت میں جائے گا اور کون جو ہے وہ ناکام ہوا تو وہ جہنم میں گیا. اب اہل ایمان وہ کہ جو کامیاب ہوں گے اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے, تو اب جو ان کی خوشی کا عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو تشکر ان کے دل میں موجزن ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, اس وقت ہم نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کریں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریفیں کل شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے, یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری دستگیری نہ فرماتا, ہماری رہنمائی نہ فرماتا. تو وہ جو احسان مندی کے جذبات, شکر کے جذبات جو پیک پر ہوں گے تو وہاں بھی جو لفظ آیا وہ الحمد کا آیا ہے. اسی طرح ہمارے دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں تلقین کی ہیں ان میں بھی الحمدللہ کے الفاظ جگہ جگہ آپ کو ملتے ہیں. سونے کے بعد اٹھنے کی دعا کیا ہے, صحیح بخاری میں ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے, اس کی حمد ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. نیند کو بھی ایک اعتبار سے موت سے تعبیر کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور بھی مقامات پر حدیث میں کئی جگہ موت کا ذکر اسی انداز سے آیا ہے, نیند کا ذکر. الحمدللہ الذی ہدانا احیانا بعدما اماتنا, تمام شکر تم تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. موت اور نیند بہت قریب قریب ہیں, مردے کو بھی کچھ پتہ نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے, سوئے ہوئے کو بھی کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اس وقت اس کی جو ہے خود شعوری سلب ہوئی ہوتی ہے. تو موت اور نیند بہت قریب ہیں, تو یہ سو کر اٹھنے والی دعا میں بھی یہی لفظ آیا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بھوک لگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی غذا بھی مل رہی ہے, یا جو بھی غذا کسی شکل میں بھی ملے گی. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا یا اطعمنی, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, وسقانا وجعلنا مسلمین. یہاں بھی کلمہ حمد ہے, اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں, وہی عطا کرنے والا ہے, وہی رازق ہے, اسی کی توفیق سے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو کلمہ تشکر ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ الحمد کا مفہوم ہے تمام شکر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے بس, اور مزید تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار. جہان کون کون سے ہیں, یہ عالم ہے, آسمان ہے, پھر عالم آنا ہے, عالم برزخ ہمارے لیے آنا ہے, اور کون سا آنا ہے, پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, میدان حشر, جو بھی ہے, جو جہان ہے سب کا مالک وہی, تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار, رب العالمین. الرحمن الرحیم, یہاں پہلی آیت مکمل ہوئی. میں نے اس کی اثر ہے کہ یہ اصل میں سورہ فاتحہ ایک ایسے شخص کے دل کی پکار ہے کہ جو حقائق تک پہنچ چکا ہے بہت حد تک غور و فکر کے نتیجے میں, یہ بات اس پر منکشف ہو چکی ہے کہ کوئی رب ہے اور وہ ایک ہی ہے جو پل کائنات کا مالک ہے. زمین کے اندر پوری کائنات کے اندر جو ہم آہنگی ہے, قرآن مجید نے بھی اس دلیل کو بہت قوت سے بیان کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے معبود یہاں پر صاحب اقتدار کائنات میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک کے لوگوں کے نزدیک تو وہ کائنات اس وقت بھی بہت بڑی تھی، لیکن آج اس کے اس کے مقابلے میں انسان کی جو سائنسی ترقی کے نتیجے میں جو کچھ اس پر منکشف ہو رہا ہے کہ اس کی وسعتوں کو تو آپ کسی طرح ناپ سکتے ہی نہیں ہیں، اس کے کنارے تک تو آپ نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جس کے اندر کروڑوں لاکھوں کروڑوں نہیں اس سے بھی بہت زیادہ بڑے بڑے ستارے موجود ہیں جو ہر وقت گھوم رہے ہیں، ایک سے زیادہ اگر یہاں پر صاحب اختیار ہوتے لفسدتا، تو فساد مچ جاتا۔ اس کے اندر جو ہم آہنگی ہے، یک رنگی ہے، اور ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے پوری کائنات کے اندر۔ اب یہ انسان اندھا بن کر کہے پھر بھی نہ پہچانے اللہ کو، تو یہ بس بے توفیقی کی انتہا ہے، ورنہ توحید کا اس وقت جو مظاہرہ سیاستدانوں کو ہو رہا ہے انکشاف، اور اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت، جب قرآن نازل ہوا تھا وہ یہ حقائق تو ابھی اتنے تھے ہی نہیں، بہرحال بات جو بھی زمین آسمان ہے وہ ہے تو بہت بڑا بے کراں۔ تو چنانچہ وہ ہے کہ جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا، پروردگار ہے، مالک یوم الدین، رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو ہے اگلی پہلی آیت تو مکمل ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، اب دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ یہ بھی یہاں تک بھی انسان اپنے مشاہدے سے پہنچ جاتا ہے کہ وہ رب جو ہے وہ ہے بھی بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ اس کے مظاہر وہ بھی آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ سب سے بڑھ کر جو مظہر ہے وہ ماں کی مامتا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر وہ بچوں کو کھلائے گی، والدین کی محبت اولاد سے۔ اور یہ جو مامتا کا معاملہ ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، حیوانوں میں بھی، اور وہ ایک حدیث کے مطابق یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے میں سے ایک حصہ ہے جو مخلوق کو دیا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت کہ وہ جو ہستی ہے جس کی عظیم الشان یہ کائنات جس نے منائی ہے، وہ ہے بھی رحم، بہت رحم فرمانے والا، بہت مہربان۔ اس کی رحمت کے مظاہر جیسے میں نے عرض کیا جہاں وجہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے کتابچے کی شکل میں ہے، اس میں سب سے زیادہ اس نقطے کو انہوں نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی رحمت کے جو مظاہر کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورتی سے بیان کیا انہوں نے بہت تفصیل سے۔ تو یہ بھی ہر انسان سوچنے سمجھنے والا ان نتائج تک خود پہنچ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سلیم الفطرت ہو انسان، اس کی سرشت جو ہے وہ مست نہ ہو چکی ہو، الرحمن الرحیم انتہائی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن اور رحیم کے اندر الفاظ جو ہیں یہ رحم سے نکلے ہیں دونوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو مختلف شانوں کا ذکر ہے۔ الرحمن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں جیسے رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، الرحمن کے اندر اس رحمت کی یہ شان واضح ہو رہی ہے، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اور اس کو اسی وقت جوڑ لیجئے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، سکھایا ہے قرآن، یعنی رحمان کی رحمانیت، اس کی رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے اس کا حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم۔ رحمت کی اس شان کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ قرآن ہے۔ ویسے رحمت کا لفظ قرآن کے لیے کئی جگہ آیا لیکن یہاں خاص طور پر الرحمن علم القرآن، اللہ کی رحمت کے بے شمار مظاہر ہیں۔ سب سے بڑا مظہر یہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ بہرحال ایک شخص اپنے ہی سلیم الفطرت انسان اپنے مشاہدے، سوچ، غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچتا ہے، کوئی نہ کوئی مالک ہے اس کائنات کا، وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر اس کی صفات کا بھی کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے یقین طور پر۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، کہ قیامت کسی نے دیکھی تو نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے نو انسانی کو پیغام دیا ہے کہ ایک دن مکافات بھی ہونا ہے، روز مکافات بھی آنا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ہر عمل کی حوالے سے بازپرس بھی ہونی ہے، اس کے حوالے سے تمہاری قسمت کا فیصلہ بھی ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ یہ تصور کیوں ہے؟ انسان کے اندر ہی اس کی بنیاد موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا خیر و شر کی ایک تمیز جو اندر رکھی ہوئی ہے جو حیوانات میں نہیں ہے انسان میں ہے, اور وہ اتنی سٹرونگ ہے خیر و شر کی تمیز کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ خیر کا کام کرتا ہے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. میں نے سچ بولا ہے اور سچ بول کر مجھے نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب اندر سے شاباش مل رہی ہے, کوچی کو بتا رہا ہے کہ تم نے صحیح کیا, اور اس کی وجہ سے اس کی فیلنگز بھی ہیں جو ہے اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہے حالانکہ نقصان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اور پھر انسان جو ہے غلط طریقے سے پیسے بنائے اور دوسروں پر ظلم کر کے اور ان کی جائیدادیں جو ہے ہڑپ کر جائے اور پھر وہ بہت بڑی ہستی بن جائے جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ جو 10 افراد ہوں یا جو بھی ہوں ٹاپ کے لوگ ان کے اندر شمار ہو جائے لیکن اندر سے دل ملامت کرتا رہے گا کیا تم نے غلط. یہاں تک کہ پھر انسان کو ایک حد تک ضمیر جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے یہاں تک کہ آواز اس کی آہستہ مدھم پڑتی چلی جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے لیکن ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خیر اور شر کی تمیز, ایک اخلاقی بیلنس اندر جو اللہ نے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ انسانوں کو ریوارڈ ملنا چاہیے یا سزا ہونی چاہیے, جبکہ دنیا میں ایسا نہیں. یہاں جو اصولوں پر چلے گا جو کہے گا کہ میں نے آج کے دور میں صرف حلال پر اکتفا کرنا ہے حرام کو منہ نہیں لگانا, بڑی سخت آزمائشیں آئیں گی, یقیناً آئیں گی. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے اور ویسے بھی وہ سب دیکھ رہا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کے کوئی اخلاقی بنیادی کوئی نہیں ہے وہ پھل پھول رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں پھل پھول رہے ہیں, دنیا میں عزت بھی ان کو بظاہر ملی ہوئی ہے, دوستی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں اختیار اور اقتدار کے مالک ہیں ان تک ان کی رسائی ہے. تو وہ اندر کی اخلاقی حس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے, کوئی اور دنیا ہونی چاہیے. کہ جن لوگوں نے اس کے مطابق اخلاقی اصولوں پر زندگی گزاری ہو اور اپنے آپ کو جو ہے روک کر رکھا ہو اور دوسروں کے لیے نو انسانی کے لیے انہوں نے خدمت خلق کے کام کیے ہیں انہیں عظیم ریوارڈ ملے, اور یہ جو غریبوں کے خون نچوڑ کر اور ان کو حیوانوں کی طرح ٹیچ کر کے جو ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار بنے ہوئے ہیں اور جو لاکھوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں جیسے ہٹلر ہے یا اس دور میں امریکہ نے جو کچھ کیا ہے بڑے آرام سے فکر بتا دی جاتی ہے. 2.5 لاکھ جو ہیں عراق کے اندر مر گئے, 3 لاکھ جو ہیں افغانستان میں مر گئے, حاصل کیا ہے؟ صفر اور بلا جواز, ٹوٹلی بلا جواز. ان کو ایسی سزا ملے کہ واقعی دنیا جو ہے انہیں محسوس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو گیا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دنیا کیا ہے؟ ڈھکوسلا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کام کرے, اس نے دنیا بنائی ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, کیسی کیسی اس کے اندر صفات رکھی ہیں, کیا اس کا مقام دیا ہے. تو مالک یوم الدین, ایک سلیم الفطرت انسان لازماً اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ پروردگار جو اللہ کو تو پہچان چکا ہے, ایک دن آئے گا یوم حساب اور اس دن کا مالک بھی تو ہی ہوگا, سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا سورہ فاتحہ کا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 3 حصے بنتے ہیں. پہلی 3 آیات اس میں ایک بندہ اقرار کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یعنی اللہ کو پہچان چکا ہے اور اس کی عظمت کا بھی اعتراف کر رہا ہے, رب مالک یوم الدین ہونے کا بھی, کل کائنات کا مالک اور رب. دوسرے حصے کے اندر وہ پھر ایک دعا بھی کر رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب رب کو پہچان دیا تو اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تجھ ہی سے تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے اور چاہتے ہیں, یعنی بندگی کے لائق تو ہی ایک ذات ہے, لہذا ہم تیری رب ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری بندگی میں زندگی گزاریں گے, تیرے غلام بن کر رہیں گے, ایاک نعبد صرف تیری بندگی کریں گے, تو ہی رب ہے, ایک اللہ کی واحد پرستش, اسی کی عبادت, اسی کی اطاعت. و ایاک نستعین, تجھ ہی سے مدد مانگیں گے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اصل اختیار تیرے پاس ہے, مدد بھی تجھ سے چاہیں گے. یہ ہے بیچ میں ایک وعدہ جو ہم ہر شخص جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے. مان لیا تو ہمارا رب ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ہم بندے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی تیری ہی کریں گے، تیرے ہی حکموں پر چلیں گے، اور چونکہ کل اختیار کا مالک تو ہی ہے، صرف تجھ سے ہی مدد چاہیں گے، اور کوئی نہیں ہے کہ جو صاحب اختیار ہو. یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے. تو یہ چوتھی آیت کے اندر پھر وہ اقرار ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس پر تفصیل سے بات آئندہ ہوگی. اور اس کے بعد آخری حصہ ہے وہ دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی. یعنی یہ تو اندازہ ہو گیا کہ دنیا ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایک سیدھا یعنی واضح راستہ، سیدھا اور واضح، اور جو سیدھا ہوگا وہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ بھی ہوگا، سٹریٹ لائن، وہ راستہ جو ہے ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی ہمیں رہنمائی، تفصیلی رہنمائی ہمیں عطا فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اسی کی تشریح ہے. تو آخری حصہ جو ہے وہ پھر تین آیات پر مشتمل ہے. پہلا حصہ، اس پر کچھ گفتگو مکمل ہوئی ہے، اور دوسرے حصے پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے پر گفتگو ہوگی، اور وہ بہت اہم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات. سعودی عرب میں جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کے کلچرل چینج بھی وہاں پر آ رہا ہے، جو بڑی تشویشناک صورتحال بن چکی ہے، اور وہاں روشن خیالی کی طرف پیش رفت جو ہے وہ ہم نے بھی پیش رفت کی تھی ایک زمانے میں، خاص طور پر پرویز مشرف کے دور میں. آپ کو یاد ہوگا دو سلوگنز ہمیں دیے گئے تھے، انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈریشن، اسلام کا ایک سافٹ امیج دکھایا جائے دنیا کو، اور اس کے اندر دو انہوں نے سلوگن دیے تھے، انلائٹنمنٹ، روشن خیالی، اور ماڈریشن. ماڈریشن یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہندو کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا، عیسائی کو یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا. تم اپنے نہیں سمجھتے رہو کہ تم ٹھیک ہو، لیکن دوسرے کو غلط نہ کہو. چنانچہ اسی کا ایک ظہور تھا کہ سافٹ امیج پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے اسلام کا. اسی لاہور کی سڑکوں کے اوپر انہوں نے خواتین کی میراتھن ریس کا اہتمام کروایا تھا، پولیس کی اور فوج کی نگرانی میں، اور نکرے پہن کر خواتین جو ہیں وہ میراتھن میں حصہ لے رہی تھیں، اور اس کو بڑے پورے دنیا میں دکھایا گیا کہ اب ہم ماڈریٹ ہو گئے ہیں. بہرحال وہ ایک المیہ تھا. اس کے بعد والا جو کچھ آ رہا ہے وہ اسی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ پیچھے جو بیرونی قوتیں ہیں وہ تھپکی دیتی ہیں کہ ہاں اسی صورتحال کو آگے بڑھاؤ. اسی میں یہ مسئلہ جو پیش آیا تھا قادیانیہ والا، جو جس پر مظاہرے ہوئے ہیں، وہ ابھی اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے. اب یہ صورتحال سعودی عرب میں بھی لگتا یہ ہے کہ انہی خطوط پر اب کام شروع ہو چکا ہے. اب علماء کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ عبایا کو لازم قرار دینا غلط ہے، اور ویلنٹائن ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. فتوے وہاں جب جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ کس کے زیر سرپرستی جاری ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، وہاں ملوکیت کا نظام ہے کھلا کھلا، کنگڈم آف سعودی عربیہ. وہ جمہوریت کا لفظ بھی لگانے کا تردد نہیں کرتے، اپنے ساتھ ضرورت نہیں ہے، اس معاملے میں کم از کم یکسو ہیں وہ. الہ سینما کھولنے کی بھی اب اجازت دی جا رہی ہے. اب یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ سعودی عرب میں امریکہ کا منظور کردہ اسلام رائج ہوگا. وہ کام جو پرویز مشرف نے یہاں کیا تھا، اب اس کو دہرایا وہاں جا رہا ہے. دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کرنے کی دھمکی آئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان سے ہر قسم کی مدد لینے کے لیے ہمارا بازو مروڑ رہا ہے. پھر دباؤ آ رہا ہے، پریشر آ رہا ہے، ہمارے مفادات کے لیے کام کرو. پیرس میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں فرانس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی شامل ہوں گے، اور اس اجلاس میں غور کیا جائے گا کہ پاکستان کو فائنینشیل ٹیررزم کا مرتکب کیوں نہ قرار دیا جائے. یہ پھر اسی طرح کی کوشش ہے جو 9/11 کے بعد پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی بنانے کے لیے کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا، تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو، صاف صاف دھمکی دے کر. اور پھر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، پوری قوم نے اس پر سواد کیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ رحمت کی بجائے کچھ اور چیز اللہ کی طرف سے ہم نے آپٹ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی تالے اعظم مشرف امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا، اور جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اگر ہم نے امریکہ اور یورپ سے خوفزدہ ہو کر افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی مدد کی، تو اب کی بار ہمارے لیے شاید اپنا وجود برقرار رکھنا بھی دشوار ہو جائے، اور شاید اللہ کی طرف سے جو ہمیں مہلت کچھ ملی ہوئی ہے وہ بھی اب ختم ہو جائے۔ ہمیں ڈٹ جانا چاہیے اور بقول ذوالفقار علی بھٹو، اصول کی پاسداری کرتے ہوئے گھاس کھا کر گزارا کرنے کا تہیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو اس نے کہی تھی اور اس کو تو سب نے اپریشیٹ کیا تھا، اور بات بھی صحیح تھی کہ ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، ہم نے بنانا ہے۔ اس قسم کا جو ہے وہ جذبہ ہو اور اسلام کے حوالے سے حمیت والا ہو وہ اب کام دے گا۔ بھارت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی کسی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب تک کے حالات کے مطابق موجودہ حکومت کا بھی امریکی احکامات کے آگے ڈٹ جانا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ حکومت نے امریکہ کے حکم پر ہی محسوس ہوتا ہے کہ جماعت الدعوہ کو کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کو امریکی حکومت نے اچھی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہم امریکہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ذمہ داروں کو صحیح سوچ عطا فرمائے، دینی سوچ اور دینی اعتبار سے جو اہم اور صحیح طریقہ ہو اس کو اختیار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔